السلام علیکم خواتین حضرات، قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سورہ کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں چار رکوع ہیں، 38 آیات ہیں اس کی۔ اس کی دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس نسبت سے اس کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس کے دوسرے نام کی وجہ یہ ہے کہ آیت نمبر 20 میں قتال کا ذکر ہے، اس نسبت سے اس کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں ناموں سے قرآن پاک میں درج ہے۔ دراصل کفار نے مسلمانوں کو مکہ کی 12 سالہ زندگی اعلان نبوت کے بعد کی ہے، اس میں بے پناہ تنگ کیا۔ پھر جب مسلمان ہجرت کر آئے مدینہ منورہ میں، تو اہل قریش نے مدینہ منورہ میں بھی مسلمانوں کے لیے زندگی خاصی مشکل کیے رکھی، کہ جب وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے مدینہ سے باہر نکلتے تھے تو ان پہ اچانک حملے کر دیتے تھے، بھیڑ بکریاں لے جاتے تھے، اکیلا دکیلا مسلمان ان کے ہتھے چڑھ گیا، اس کو شہید کر دیتے تھے۔ جب یہ چیز بہت بڑھ گئی تو یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس سورہ میں کفار کے ساتھ جنگ کے آداب بھی دیے گئے ہیں۔ میں اکثر بیشتر ملک سے باہر بھی لوگوں سے گفتگو کا موقع ملتا ہے، میں وہاں اعتراضات غیر مسلم کرتے رہتے ہیں مسلمانوں پر، تو جہاد کی وجہ سے مسلمانوں پر اعتراضات کافی ہوتے ہیں، تو ان سے یہی ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں جہاد کا تصور ایگریشن بیسڈ نہیں ہے، بلکہ جہاد کا حکم دے کر امن کی ضمانت دی گئی ہے، کہ عالمی امن کی ضمانت ہے یہ بات۔ اگر آپ کے دشمن کو یہ پتا ہو کہ یہ شخص جو بظاہر موم کی طرح نرم دکھائی دیتا ہے اور بہت مہربان ہے، اس میں ٹالرنس بے پناہ ہے، کہ کسی کی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیتا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، بلکہ برداشت کر لیتا ہے، مسکرا کے بات کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اگر یہ میدان جنگ میں سامنے آیا ہمارا، تو یہ فولاد سے زیادہ سخت ہوگا اور پوری شدت سے یہ کاروائی کرے گا، اور شاید ہمارے لیے جان بچانا مشکل ہو۔ تو اگر دشمن کو یہ معلوم ہو تو وہ پھر ہتھیار نہیں اٹھاتا، تو یوں امن قائم رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنے حدود میں زندہ رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پابندیاں جہاد کے دوران بھی مسلمان پر ہیں، وہ جب بیان کی جاتی ہیں غیر مسلموں کے سامنے، تو ان کے لیے بڑی حیرت انگیز چیز ہوتی ہے، کہ جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو ظلم کے خلاف جہاد اور تلوار اٹھانے کا حکم ہے اللہ کے نام پر، لیکن وہ تلوار جب اٹھائی جاتی ہے تو اس میں بھی بہت سی پابندیاں اور شرائط ہیں مسلمان پر، وہ دوسرے مذاہب یا دوسری قوموں کی طرح ان کو لائسنس نہیں ملتا جنگ کے دوران کہ جو چاہے کر گزرے۔ وہ مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ مسلمان کسی بوڑھے، کسی عورت یا کسی بچے پر تلوار نہیں بے نیام کر سکتا۔ مسلمان کو حکم ہے ہر اس انسان کو پناہ دے دینے کی جو اپنے گھر میں بند ہو جائے، گھروں کو مسمار کرنے کی اجازت نہیں مسلمان کو، کھڑی فصلوں کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے جنگ کے دوران۔ جو آدمی ہتھیار پھینک دے اس پر تعرض کرنے کی اجازت نہیں ہے مسلمان کو۔ یہ تمام शरायत उसको पूरी करनी है मुसलमान को जहाद के दौरान भी। तो ये गैर मुस्लिमों के लिए खासी हैरत का बायस बन जाता है। बात उस नुक्ते से बहुत दूर चली गई जो हम जो बात कर रहा था सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हम में से सभी लोग और शायद सबसे ज्यादा मैं मुतजस्सिस रहते हैं कि ये इसरार इलाही की सैर की जाए और आजकल के चलन के ऐन मुताबिक मेरी कोशिश ये होती है कि बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर अपने ऊपर कोई पाबंदी आयत किए, किसी शॉर्टकट के जरिए से नहायत आसानी से मैं उस मकाम पर चल जाऊं जहां इसरार इलाही की तो देखा जा सके। तो आज अभी जब मैं इधर आ रहा था तो मेरे जहन में ख्याल ये आया कि मैं आज आपके सामने एक चीज वो अर्ज कर दूं जो मेरे नजदीक सबसे शॉर्टेस्ट रूट है इसरार इलाही को देखने के लेवल तक पहुंचने का। जनाब बाबा फरीद गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह साहब ने एक बार अपने मुरीदैन के दरमियान बैठे हुए ये फरमाया कि अगर कोई शख्स सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही सिटिंग में बैठे हुए 41 मरतबा पढ़ ले तो उस पर इसरार इलाही का इजहार होने लगता है। क्योंकि यहां ज्यादातर जो सवालात आते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी डायरेक्शन में होते हैं। तो आज सवालात को देखे बगैर मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता था कि ये सूरा ऐसी है कि अगर इसको एक ही सेटिंग में 41 टाइम्स पढ़ लिया जाए तो इंसान पर इसरार इलाही का इजहार होने लगता है। लेकिन ये जो अर्ज मैंने की है इसके अंदर कुछ एजम्पशंस हैं। वो एजम्पशंस ये हैं कि अगर मैं बाबा साहब के इस फरमान पर अमल करूं और मैं ये चाहूं कि मैं एक सेटिंग में 41 टाइम्स सूरह मोहम्मद पढ़ लूं तो मुझे वो प्री रिक्विजिट्स पूरी करनी होंगी जो बाबा साहब ने ये बात फरमाते वक्त एज्यूम कर ली कि वो हैं। और वो प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि मैं अपने दिल को आलाइशों से पाक कर लूं, खास तौर पे गुस्सा, कीना, हसद, गीबत, हराम लुकमा, झूठ, फरेब, ये आलाइशें मैं अपने अंदर से निकाल लूं। और इन आलाइशों को निकालने का सबसे आसान तरीका जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है कि अगर कोई शख्स मुझे बुरा भला कह दे, मेरी जात पर तोहमतें लगाए, मेरे किरदार पर उंगली उठाए, मेरी जड़ें काटे, मेरे खिलाफ साजिशें करे, प्रोपेगेंडा करे, तो मैं बजाय इसके कि उसको दिल में बुरा समझने लगूं, मैं अगर अपने आप को ये समझा पाऊं वो भी इंसान है, हर इंसान की तरह उससे भी गलती हो गई, कोताही हो गई, खुद मैं भी तो सुबह शाम तक ऐसी कितनी कोताहियां करता हूं, लोग माफ कर देते हैं मुझे, क्या मैं इसे माफ नहीं कर सकता? और जब मैं माफ कर दूं और फिर मेरे दिल में दोबारा से कसक उठे उस चीज की कि इस शख्स ने मेरे साथ क्या किया, तो मैं लाहौल पढ़ूंगा और मैं अपने आप को ये समझाऊं कि जब इंसान किसी को माफ कर दे तो उस बात को फिर दिल से यूं निकाल दिया जाता है गोया कि वो हुई ही नहीं थी, उसका ना कभी ख्याल आना चाहिए इंसान के दिल में, न कभी कोई वसवसा, न पछतावा, इंसान याद ही ना आने दे उस चीज को। इसी तरह एक प्री रिक्विजिट्स और है इसकी कि ये सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 41 बार पढ़ने से पहले मेरी अना खत्म हो जाए, ये होती नहीं है। इसके लिए वो जो अंग्रेज कहता है कि एक हरकुलियन एफर्ट की जरूरत पड़ती है, बहुत पहाड़ किसी कोशिश की जरूरत पड़ेगी अना की। तो इस काम के लिए इसको आसान कर दिया जनाब हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब ने, वो तरीका बड़ा कारगर है। तो अगर मुझसे मुमकिन हो सके तो मैं जनाब दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब का وہ فرمان ہمیں وقت یاد رکھوں، ایک لمحے کو ذہن سے اس میں اب نہ ہونے دوں. اور وہ فرمان یہ ہے کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت اس طرح سے کرے کہ اس سے خدمت کروانے والے، اس سے خدمت لینے والے یہ سمجھیں کہ وہ فقیر سے خدمت لے کر فقیر پر احسان کر رہے ہیں. میرے تجربے میں یہ آیا کہ یہ طریقہ انا کو کچلنے کے یہ بہترین ہے. ہم لوگ کسی عزیز رشتہ دار کے انتقال پر جاتے ہیں تو ایک چیز ہم سنتے ہیں کہ انتقال کر جانے والے صاحب کے بزرگ دوست اس بڑے بیٹے کو ایک بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تمہارا باپ تو دنیا سے چلا گیا، اب یہ ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے، تو تم اپنے بہن بھائیوں کا، اپنی والدہ کا خیال رکھنا. یہ ایک روٹین کی نصیحت ہے جو میرا خیال ہے کہ جب میں بھی یہ نصیحت کسی کو اگر کروں، اول تو نصیحت کرنے کی توفیق کبھی ہوئی ہی نہیں، تو میں بھی اس کو ایز اے میٹر آف روٹین، ایک مکینیکل عمل ہوگا کہ میں زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہوں، نہ تو آئی ڈونٹ مین دیم اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی جذبہ ہوتا ہے. لیکن شاید کہیں کوئی شخص آپ کو ایسا ملا ہو جو یہ نصیحت کرتا ہوا کبھی آپ کو دکھائی دے جائے، شاید ہی ملا ہو کبھی، کہ وہ بڑے بیٹے کو بجائے یہ روٹین کی نصیحت کرنے کے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ بیٹا تمہارے والد تو دنیا سے چلے گئے، اب ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داریاں تم ہی سنبھال ہوئے، تو میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم یہ والد کی جگہ اس گاڑی کو تم کھینچنے لگو گے تو اس میں ایک مقام بڑا مشکل آئے گا، وہ یہ ہے کہ تمہارے بہن بھائی تمہاری پوری محنت اور دیانتداری سے سپورٹ کرنے کے باوجود تمہیں برا بھلا کہیں گے. تو شیطان تمہارے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ یہ مجھ سے کھاتے بھی ہیں اور مجھ پہ غراتے بھی ہیں. تو جب یہ خیال آئے تو فوراً لاہور پڑنا اور اپنے آپ کو یہ سمجھانا کہ یہ مجھ سے نہیں کھاتے، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر رہا، میں در حقیقت صرف اپنا ایک فرض نبھا رہا ہوں. تو جب میں ان کو کوئی فیور نہیں کر رہا تو یہ جیسے چاہے مجھ پہ غراتے رہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں ایک اطمینان ہو جائے گا اور تم اپنی ذمہ داریوں کو ڈسچارج کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں کرو گے. یہ نصیحت بہت کام آئے گی اس نوجوان بیٹے کے. تو یہ فقر میں جب انسان کی انا اس کو تنگ کرتی ہے بہت، وہاں اگر وہ یہ سوچ لے، اپنے آپ کو یہ سمجھا دے کہ جو کچھ میں کسی کے لیے کر رہا ہوں، کسی کی خدمت کر رہا ہوں، در حقیقت یہ لوگ مجھ سے اپنی خدمت کروا کے مجھ پر ایک احسان کر رہے ہیں، مجھے فیور کر رہے ہیں، کہ یہ ان کا حق ہے جو میرے ذمہ ڈیو ہے. تو یہ اتنے بھلے لوگ ہیں کہ بجائے اس کے کہ مجھے یہ تکلیف اٹھانی پڑے کہ میں ایک ایک کو ڈھونڈ کے اس کا حق ادا کروں، یہ خود مجھ سے اپنی خدمت کروا کے مجھے اس فرض کی ادائیگی کی جواب دہی سے فارغ کر دیتے ہیں. تو یہ مجھ پر احسان کرتے ہیں یہ لوگ. تو جب انسان یہ سوچے گا تو یہ دل سے نکل جائے گا کہ میں کسی کے لیے کچھ کرتا ہوں، بلکہ یہ ایک احساس دل میں جگہ پائے گا کہ جو کوئی آیا ہے میرے پاس اور مجھ سے خدمت کروا گیا ہے، یہ مجھ پر احسان کر کے گیا کہ اس نے مجھے اس زحمت سے بچایا ہے کہ میں اسے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کی خدمت کرتا تھا کہ میرا فرض ادا ہو جائے، تو اس نے مجھے اس مشکل سے بچا لیا اور میں نے یہ خدمت کر دی، فرض سے فارغ ہو گیا. تو یہ جو احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوگا خدمت کروانے والوں کے لیے، وہ انسان کو کسی وقت بھی تنگ نہیں ہونے دیتا، پھر انسان ہنسی خوشی خدمت کرتا چلا جاتا ہے. وہ جو دادا صاحب نے فرمایا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت اس طرح سے کرے کہ خدمت کروانے والے یہ سمجھیں کہ انہوں نے فقیر سے خدمت لے کر فقیر پر احسان کیا ہے، یہ بات اسی زمرے میں آتی ہے. تو جب ہم اس انداز میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہماری انا کچلی جاتی ہے، پھر انا مر جاتی ہے. क्योंकि ये अना बहुत तंग करती है। फकीर हजरात से जब कभी मैं कुछ, शायद मौजूदा कैफियत से जरा बेहतर इंसान था, शायद कोई नेकी की रमक बाकी थी अभी मेरे अंदर नौजवानी में, तो फकीरों से जब मुलाकात होती थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ करता था एक चीज पर कि जो जेन्युइन फकीर है, मेरी तरह का ढोंग न रचाया हो उन्होंने, वाकई जेन्युइन हो, उनसे जब हम बात करें जैसा वो फला फकीर है वहां बैठता है फला जगह, वो कैसा आदमी है, किस मकाम पर है, तो ऐसे जेन्युइन फकीर से एक जवाब वो कॉमन होता था सबका, मुस्कुराएंगे कि ओह वो आदमी वो बड़ा भला आदमी है, बड़ा अच्छा इंसान है। जैसा मैं तो ये पूछ रहा हूं कि किस मकाम पर है मियां साहबजादे, बात यह है कि मकाम वगैरह का तो मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि वो जिस मकाम पर भी है मुझसे बहुत बुलंद है। मैंने किसी फकीर को ये कहते हुए कभी नहीं सुना कि वो ऐसे ही है बेकार, मैंने नहीं सुना। तो एक मैंने कुलिया ही ढूंढ लिया कि मैं ये मालूम करता था लोगों से सिर्फ ये देखने के लिए कि ये फकीर कैसा है, कि मैं उनसे पूछ लेता था कि ये साहब फलां जो वहां बैठे हैं, और मुझे इल्म होता था उसने ढोंग रचाया हुआ उस आदमी ने, ऐसी वो मेरी तरह लोगों से सलाम करवाने के लिए ढोंग रचा के बैठा है। कि जब उनसे पूछते थे कि वो फलां साहब कैसे फकीर हैं, कैसे साहब इल्म है, वले अल्लाह है, मियां क्या बात कर रहे हो, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, मुझसे कहीं बेहतर इंसान है। तो मकाम में यूं नहीं कह सकता कि मैंने फकर का सफर ही अभी नहीं शुरू किया तो मुझे कैसे पता चलेगा उसका मकाम क्या है, मैं तो उसको बहसियत इंसान समझता हूं कि मुझसे कहीं बेहतर इंसान है। अब वो इतनी ये बाद में समझ में आने लगी ये बातें, ये जो फकीर इस तरह की बात कर देते हैं, असल में वो अपनी खाल बचा रहे होते हैं, दे आर सेविंग देयर ओन स्किन, कि ना तो ये वाउच कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है ताकि खल्के खुदा उससे धोखा ना खा जाए, अगर वो ये कह दें कि वो बहुत अच्छा इंसान है तो उन्होंने वाउच कर दिया उसको सर्टिफिकेट दे दिया अच्छे होने का, और खल्के खुदा उससे धोखा खाने लगेगी, अगर बुरा कह दें तो गीबत में दाखिल हो गए। तो इतनी खूबसूरती से वो बात को अदा करते थे कि मियां मैं तो ये एक बात जानता हूं मुझसे कहीं बेहतर शख्स है। अब ये कहा कि मुझसे कहीं बेहतर शख्स है तो वो शख्स कितना ही गया गुजरा क्यों ना सही, हम ये नहीं कह सकते कि साहब आपने तो एक गलत आदमी को सर्टिफिकेट दे दिया कि बहुत अच्छा इंसान है, वो तो ये कह रहा है कि मुझसे बहुत बेहतर है, तो वो तो फौरन आपसे कह देगा भाई मैंने तो कहा था मुझसे बहुत बेहतर शख्स है, मैं अब भी कहता हूं दुनिया का सबसे बुरा शख्स मैं हूं, मुझसे बेहतर है लेकिन अच्छों से कम है, तो जिम्मेदारी तो ना आई उस पर, उसने बड़ी खूबसूरती बात कह दी। तो वो मुझ जैसे लोगों ने इसको एक टेस्ट बना लिया कि जाके पूछा कि साहब वो फला बंदा किस मकाम पर है, भाई मेरे इल्म में तो नहीं है उसका मकाम, लेकिन जिस मकाम पर भी है जो कोई भी है मुझसे बहुत आला है। अगला सवाल पूछिए कि आप किस मकाम पर हैं, एक कहका लग सुनाई देगा जवाब में, भाई ये मकाम क्या होता है, पहले आप मुझ पे ये वादा कर दें कि मकाम किसको कहते हैं तो मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं किस मकाम पर हूं। लीजिए किस खूबसूरती के साथ फकीर ने आपको जुल दे दिया। तो हमने एक कुलिया कायदा घर लिया कि जो जेन्युइन फकीर है वो न तो कभी अपने आप को कुछ बताता है कि मैं क्या हूं, और न दूसरे के बारे में भेद खोलने की उसे इजाजत नहीं है, वाउच वो कर नहीं सकता ताकि खल्के खुदा धोखे में ना आ जाए, गीबत वो कर नहीं सकता, किसी की असलियत बयान कर दे तो क्या मालूम उस शख्स ने अपने आप की प्रोजेक्शन क्या दी है कि मैं किस मकाम पर हूं, तो उसकी तौहीन हो जाएगी, उसकी इज्जत में फर्क आएगा, पकड़ इस फकीर की हो जाएगी। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए वो बड़ा एक सीधा सा जवाब दे देते हैं अपने बारे में, तो भाई ये मकाम होता क्या है जिसका पूछ रहा, मुझसे पहले तो ये बताओ, तो जब मुझे ये समझ आ जाए कि मकाम किसको कहते हैं तो मैं आपको अपना मकाम बता दूंगा। اور دوسرے کے بارے میں سیدھا جواب ہے کہ بھائی یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کون کس مقام پر ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بہتر شخص ہے وہ. جی وہ بات پھر ان پڑھ ہونے کا یہ نقصان ہے کہ انسان کسی ایک نقطے سے بات شروع کرتا ہے اور بھٹکتا بھٹکتا کہیں اور جا نکلتا ہے. میں گیٹنگ آف دا پوائنٹ، بات یہ ہو رہی تھی کہ انا کچل دیا ہے، تو انا کچلنے کا آسان حل جو مجھے آسان لگا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تو یہ دو چیزیں جب انسان اپنے اندر سے کر لے کہ دل کو ان دس آلائشوں سے پاک کر لے جو میں نے ابھی عرض کی تھی، تو دل پاک صاف ہو گیا، دھل گیا، اب وہ رب کے قیام کے لیے تیار ہے وہ دل، کہ رب تعالیٰ ہمیشہ پاک صاف جگہوں پر رہتا ہے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ پاک اور صاف ذات ہے. دوسری چیز انا ہے، تو جب انا مار لی ان میتھڈ سے اب وہ تیار ہے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی نشست میں اگر 41 بار وہ پڑھ لے تو اس پر اسرار الہی کا اظہار ہونے لگے گا، اور اس کو وقتاً فوقتاً ریپیٹ کرتا رہے تاکہ اس کی قوت وقت کے ساتھ ساتھ کم نہ ہو، چلتی رہے، تو یوں وہ ہمارا شوق پورا ہو جائے گا. یہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرا وتیرہ یہی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کر دی، خود میں میاں فصیحت ہی رہتا ہوں، میں نے آج تک نہیں پڑھی ویسے، یہ تو میں نے بابا فرید صاحب کے نام سے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ بابا صاحب نے فرمایا ہوا ہے، میں یوں نہیں پڑھ پایا، دل میرا بھی بہت چاہتا ہے کہ میں اسے پڑھ لوں، کہ میرے دل سے یہ آلائشیں دور نہیں ہو پاتی، وہ آلائشوں سے بھرا ہوا ہوں. انا بے پناہ ہے میری، اس میں جان نہیں چھوڑا سکا، مجھے فائدہ ہی نہیں ہوگا کوئی پڑھنے کا، یہ پڑھی نہیں ابھی تک. آج کل دعا کے سیشن میں کچھ لوگ اپنے ڈیپینڈنٹس کو لے کے آتے ہیں، دوستوں کو، احباب کو لے کے آتے ہیں، اور وہ مرد ہوتا ہے مرگی کا، پیلپسی کا، یا جنون کا، کہ ہمارے کچھ بھائی جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں فار ویریس ریزنس. تو آپ کو پیر بن بیٹھنے کا بڑا آسان سے نسخہ بتا دیتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف بڑی مزے میں گزر جائے گی. سورہ نوحل اگر 70 بار پڑھ کے اور 21 ٹائمز درود شریف پہلے اور 21 ٹائمز بعد میں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ایسی شخص کو جس کو مرغی کا مرض لاحق ہے وہ پلا دیں، یا جنون ہے اس کو، پاگل بن دیوانگی ہے، اسے پانی پلا دیجئے، انشاءاللہ تعالی ایک ہی بار میں اللہ اسے صحت دے دے گا انشاءاللہ تعالی. اس میں یہ ضرور ہے کہ جو 70 مرتبہ سورہ نحل پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں، اور نفل پڑھنے کے بعد فوراً بعد سلام پھیر کے تو 21 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد 70 ٹائم سورہ نحل، پھر 21 ٹائمز تو پانی پہ دم کر دیں، پانی بھی پلا دیں اور اس شخص پر خود بھی دم کر دیں. اللہ کے گھر سے پوری امید ہے پروردگار اپنی رحمت کے صدقے شفا بخش دے گا. ایک چیز ہے کہ فقیروں پر کہیں کہیں اعتراض یہ آ جاتے ہیں کہ صاحب یہ بہت سی باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں جن کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج میں گئے بغیر، فوج کا عہدہ کوئی لیے بغیر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہو سکتا کہ کن چیزوں کو کلوزلی گارڈیڈ سیکرٹ رکھنے کیا حکم ہے، کن چیزوں کو ڈسکلوز کرنے کی اجازت ہے جانے جانے کی ضرورت کے مطابق، کہ جس کو ضرورت ہے اس کے جاننے کی اس تک وہ پاس آن کر دی جائے، کن چیزوں کو ایک خاص عہدے کے لوگوں تک ڈسکلوز کیا جا سکتا ہے ڈاؤن بلو نہیں، اور کن لوگوں کو انر سرکل پر ظاہر کیا جا سکتا ہے، یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں فوج کی نوکری نہ کر لوں. اسی طرح فقر میں یہ خاص طور پر مجھے عادت ہے کہ میں فقیر پر انگلی اٹھا دیتا ہوں فوراً، اس نے تو وہ بات بتا دی جو بتانے کی تھی ہی نہیں. وہ تو فقیر چونکہ دوسروں کا بھرم قائم رکھتے ہیں، عزت قائم رکھتے ہیں، تو کسی فقیر نے پلٹ کر آج تک یہ نہیں کہا کہ میاں تمہیں کیسے پتا، تمہیں گناہوں کی دنیا کا تو پتا ہو سکتا ہے کہ تم اسی کے رسیا ہو، لیکن فقر کی زندگی کا تمہیں کیا پتا کہ کس چیز کی اجازت ہے بتانے کی کس کی نہیں. لیکن اس چیز کو جناب بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا. ایک بار اتفاق سے حضرت بہاءالدین زکریا رحمت اللہ علیہ صاحب کی محفل میں تشریف لے گئے ہوئے تھے بابا صاحب. اب حضرت بہاءالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے غوث تھے, تو اس محفل میں بیٹھے ہوئے بابا صاحب نے اپنی ایک ایسی واردات کا ذکر کر دیا جو ان سے پیش آئی تھی کہ غوث وقت جو ہے ان کے خیال میں اس بات کو کسی طرح ظاہر نہیں کیا جا سکتا. تو حضرت بہاءالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فوراً بابا صاحب سے فرمایا کہ یہ بات تو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو اس کو آپ نے کیوں ظاہر کر دیا اس بھری محفل میں؟ کیا خوبصورت جواب دیا. میں کہا کہ صاحب جب اندر پوری طرح بھر جائے, مزید کوئی چیز اندر رکھنے کی جگہ نہ رہے, تو جب کوئی چیز رکھی جانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ چھلکے گی باہر. تو فقیر لوگ بعض اوقات جب وہ ایسی باتوں کا اظہار کرنے لگتے ہیں جو صرف خواہش پر ظاہر کی جانی چاہیے, تو وہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب ان کے اندر مزید کوئی چیز سما لینے کی جگہ نہیں رہتی. جیسے ایک برتن میں اگر ایک گلاس میں ہم پانی ڈالیں تو پانی باہر نہیں گرتا, وہ ڈلتا چلا جاتا ہے, لیکن جب گلاس بھر جائے تو اس میں ایک قطرہ اور ڈالیں گے تو وہ سپل کر جائے گا, سپل اوور ہو جائے گا. تو یہ سپل اوورز ہوتے ہیں فقیر کے کہ وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو ایسی دماغ میں آیا کہ آج آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ایکسپلین کر دوں. تو وہ بعض اوقات اس کا وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ سپل اوور ہو رہا ہوتا ہے, علم سے اندر جگہ نہیں ہے کہیں, پھر وہ پھیلا دیتا ہے. لیکن یہ مقام بڑی مشکل سے آتا ہے. جن حضرت نے یہ بات کہی جناب بابا فرید گنشکر رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی تو دیکھیے کہ پرواز سدرت المنتہا تک کی ہے. تو مقام کیا ہے اور اب وقت کے غوث کو جواب انہوں نے دے دیا اس کا. یہ کسی نے خاصا تفصیلی خط ہے, لیکن اس میں ایکسٹریکٹ جو اس کا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک سوال پوچھا ہے انہوں نے, فنا کیا ہے؟ اب خود ہی آگے جواب دیا, اچھا یہ ہے انہوں نے کہا کہ اس کی اصلاح فرما دیں. جواب میں یہ لکھا کہ میں نہ رہوں تو ہو جاؤں. سب سے آسان طریقہ ہے جس میں بہت سی چیزیں ظاہر نہیں مجھے کرنا پڑیں گی, کہ میں یہ عرض کر دوں کہ فنا کی ایک قسم یہ بھی ہے, فنا فی اللہ, جہاں دوئی مٹ جائے یکجائی شروع ہو جائے وہ فنا فی اللہ کا مقام ہے. لیکن یہ اوپر کا مقام ہے. اگر میں اپر سٹوری پر جانے کے لیے زینہ بزینہ نہیں چڑھوں گا تو امکان یہ ہے کہ جست لگا کے اوپر پہنچنے کی کوشش میں واپس نیچے گروں گا, جس میں مجھے جسمانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو فنا فی اللہ کا مقام تو آخری ہے, اس سے پہلا ایک مقام بڑا خوبصورت مقام ہے, فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا خوبصورت مقام ہے, سنی سنائی بات کہہ رہا ہوں میں, اس مقام ایسی تقدیر کہاں. اور اس سے پہلے ایک مقام آتا ہے فنا فی مرشد کا, کہ جہاں انسان اپنی عقل, اپنی لاجک, اپنی خواہشات, اپنے ارادے اور اپنی مرضی, ان سب کو اپنے اندر سے نکال کے ایک لاکر میں لاک کر دیتا ہے کہ وہاں سے نکل نہ پائیں کبھی. اور وہ صرف ایک ہی بات جانتا ہے کہ جو کچھ میرے مرشد نے کہہ دیا مجھے وہ کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا. تو مرشد اگر کامل ہے اور جینوائن ہے, وہ اپنے شاگرد کو احکامات وہ دے گا جو احکامات الہی کی تفسیر ہوں گے, جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہوں گے, جو انگلی پکڑ کر آپ کو ان راہوں پر چلائے گا. تو جب انسان مرتا بھی مرشد کے لیے ہے, زندہ بھی مرشد کے لیے رہتا ہے, تو وہ فنف مرشد کا مقام ہے, فنف شیخ اس کو ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے, میں ذرا آسان لفظ عرض کر رہا ہوں. تو پہلا قدم فنف شیخ تو پہلے ہم کریں, وہاں سے ہم پھر فنف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی طرف جا پائیں گے, اور وہاں صرف اور صرف ایک ہی ذات یاد رہتی ہے, ایک ہی ذات نظر آتی ہے, اور وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ رہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرتا ہے, اپنی تمام خواہشات, ارادے, اپنی مرضی, اپنی عقل, اپنی سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے ماتحت کر دیتا ہے, تو فنف رسول کے مقام پر آتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس فنا کی بات ہے جس کا جنہوں نے سوال پوچھا ہے اس کا ذکر کیا ہے, فنف اللہ. یہ روحانیت میں ہے, اسی روحانیت ہی میں فنا کی ایک اور قسم ہے. وہ قسم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اس طرح سے گزارتا ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے زندگی نہیں گزار رہا, بلکہ وہ آخرت کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے. فنا کا ایک مقام وہ ہے کہ اس کو دنیا یاد ہی نہیں ہے, دنیا کے بارے میں سوچ کوئی اس کے دماغ میں ہے ہی نہیں. وہ اس زندگی کو صرف اس لیے گزارتا ہے کہ میں آخرت کی زندگی گزاروں. تو ایک فنا کی قسم وہ ہے, اور اس میں اس کو آسان ترین لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب انسان کو ہر لمحے کہ ہر لمحہ موت یاد رہے اور یوم حساب یاد رہے, تو اس یاد کے تحت جب وہ زندگی گزارے تو وہ بھی فنا ہے, ایک فنا کی قسم وہ بھی ہے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں, اس کا جواب انہوں نے بالکل درست دیا ہوا ہے کہ معاملات کی درستگی کو ولایت کہتے ہیں. جب انسان اپنے معاملات کو اس درجہ کے درست کر لے کہ اس میں کوئی کجی نہ رہے, اور مرشد یہ سمجھے کہ وہ اصلاح کے اس مقام پر آ گیا ہے کہ جہاں اپنی اصلاح کرنے کے بعد انسان اب اس لائق ہو گیا کہ دوسروں کی اصلاح کر سکے, وہ مقام ولایت ہے. اس کی ڈیفینیشن سے یہ ہے, اس کو درست کر لیجئے. تیسرا سوال خاصا ٹیکنیکل ہے کہ تجدید کسے کہتے ہیں. جواب انہوں نے جس کی تصحیح مانگی ہے مجھ سے کہ کتابوں کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں اور ٹائٹل چینج ہو جاتے ہیں, لیکن اصل میں وہی رہتا ہے, اسے تجدید کہتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر یہ میز ایک ہی جگہ زیادہ دیر پڑا رہے تو اس پر گرد و غبار کی تہیں جم جائیں گی, اور اس کی رنگت اور اس کی شکل وہ نہیں رہے گی جو اصل ہے, یا وہ دکھائی نہیں دے گی جو اصل ہے. لیکن جب کوئی شخص ہمت کر کے اس پر پڑی ہوئی گرد, جو اس پر جمی ہوئی گرد صاف کر دے اور اس کو اس کی اصلی حالت میں لے آئے, اسی طرح یہ چمکنے لگے, اسی طرح دمکنے لگے, وہ تجدید ہوگی. اسلام میں تجدید کا عمل جاری رہتا ہے. ایٹ دی ٹرن آف ایچ سینچری ایک مجدد آتا ہے, ایٹ دی ٹرن آف ملینیم ایک مجدد کامل آتا ہے. اکبر اعظم کے دور میں جناب حضرت مجدد الافثانی تشریف لائے تھے, اس وقت اسلام کو انٹروڈیوس ہوئے 1000 سال ہوئے تھے, اور دین اکبری کا جسے دین الہی اس نے نام دیا, وہ دین اکبری میں اسے کہتا ہوں, وہ فتنہ زوروں پر آ گیا تھا. تو رب تعالیٰ نے جو نظام اپنا قائم کیا ہے یہ اتنا ہائیلی سنکرونائزڈ ہے کہ ادھر وہ دین اکبری کا فتنہ جڑ پکڑا, اس نے زور پکڑا, ادھر مجدد کامل آ گئے 1000 سال ہونے. ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے, تو وہ کچھ نہیں کرتا، نہ تو اسلام کا نام بدلتا ہے، نہ اس کا ٹائٹل بدلتا ہے، نہ ٹائٹل کا ڈیزائن بدلتا ہے، وہ صرف جو وقت کے ساتھ ساتھ رسومات اور ضرورت کے تحت ہونے والی چھوٹی موٹی تبدیلیاں جو در آتی ہیں ان کو وہ نکال کر اسلام کو اپنی اصل حالت میں پھر پیش کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے، تو گرد و غبار ہٹا دیتا ہے۔ جو کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اے آر وائی ٹی وی پروگرام اور کتاب میں آپ نے کہا کہ تبت میں ایک بابا ملتانی مٹی مل کر قلعوں پر لیٹا تھا جو کہ حقیقی طور پر خوش انسان تھا، کیا یہاں ملتانی مٹی استعارہ ہے یا کہ وہ بابا تبت چائنا میں ملتانی مٹی کہاں سے لایا تھا؟ اس طرح کے کرتب تو یہاں بھی گاؤں میلہ لکی سرکس وغیرہ میں، تو کیا یہ بھی حقیقی خوشی ہے؟ میں ہمیشہ یہ قرض کرتا ہوں کہ الفاظ پر ہم جاتے ہیں اور الفاظ کو اس کی فیس ویلیو پر جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کنفیوژنس پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ ہم الفاظ کے ظاہر پر نہ جائیں بلکہ ہم اس کی روح کو دیکھیں کہ اس استعارے سے، اس تمثیل سے، اس حکایت سے، اس روایت سے کیا ظاہر کرنا مقصد ہے۔ یہ ذکر میں نے ایک مشہور ویسٹرن فلاسفر کی کتاب دی ہیپینیس اس میں سے کوٹ کیا ہوا ہے، اور پوری دیانتداری سے میں نے کتاب کا نام اور آتھر کا نام اس پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، کتاب میں بھی ان کا اسی ریفرنس سے تحریر ہے، کیونکہ میرے نزدیک بددیانتی ہے کہ جس کی وہ کاوش ہے میں اس کو ذکر نہ کروں، اس کو اپنے نام سے پیش کر دوں، بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اس کو جب میں نے پڑھا تھا تو میں نے اس یوں سمجھا تھا کہ دنیاوی مال و زر جمع کرنے میں سراسر بے اطمینانی ہے، اپنی دنیاوی ضروریات کو، اپنی دنیاوی مال و زر جمع پونجی کو میں اگر بیئرس منیمم پر رکھ پاؤں گا تو مجھے سچی خوشی حاصل ہو جائے گی۔ اس حقائق کو میں نے اس طرح دیکھا تھا، تو چونکہ ایک واقعہ اس نے لکھا ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس کو ایک لیٹر یہ لکھتا کہ بھائی تبت میں ملتانی مٹی کہاں سے آئی، تو جواب فوراً یہ آتا کہ یہ سادھو دنیا بھر میں پیدل سیر کرتے پھرتے ہیں اور تقریباً سبھی سادھوؤں نے اپنے جسم پر ملتانی مٹی مل رکھی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ اویلیبل ہو جاتی ہے، اور جن کو ملتانی مٹی دستیاب نہیں ہوتی انہوں نے راکھ ملی ہوتی ہے۔ تو ملتانی مٹی کا حصول ہندو معاشرے میں زیادہ نہیں ہے، ان کے یہاں یہ مٹی بہت استعمال ہوتی ہے، ان کے پنڈت، ان کے سادھو اسے بہت استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ظاہری الفاظ پر بھی جائیں تو اس میں بھی اس کا جواب ہے، اور تبت دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے، خاص طور پر جو ہندو سادھو ہیں، بدھ بھکشو ہیں، یہ عام طور پر تبت میں جاتے ہیں، وہاں ایک مندر ہے پہاڑ کے دامن میں، وہاں ریاضت کرتے ہیں جا کے۔ تو جو لوگ وہاں ریاضت کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ ملتانی مٹی لے کے جاتے ہیں، انہیں جسم پر مل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کو، یہ تو جواب میں نے آپ کے سوال کو مطمئن کرنے کے لیے دیا ہے، لیکن در حقیقت سے میں یہ سمجھا تھا کہ وہ جو کتاب اس نے لکھی دی ہیپینیس، اس سے میسج یہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں حقیقی خوشی چاہتا ہے تو دنیاوی مال و زر کو جمع نہ کرے، اس کو بیئرسٹ منیمم پر رکھ لے، اور اگر وہ دنیاوی مال و زر جمع کرنے کے قصے میں پڑے گا تو بے اطمینانی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے اس کو یوں سمجھا تھا۔ سوری 5 منٹ میں زیادہ لے گیا، باقی سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی 15 جولائی کے بعد آنے والی اتوار کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ السلام علیکم۔